بسم الله الرحمن الرحيم Thorncliffe Park Mosque, Toronto, Canada. Today is Saturday, 23rd Taraweeh, 6th of November, 2004. Why do we need to follow an imam is a great topic tonight, as many of the Muslim has this question in their mind. We are looking forward to a very satisfactory answer in this regard from Mufti Shahib. Hazrat Maulana Mufti Said Shahib Damat Barakatuhu.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
اور بھائیوں ان ملکوں میں بہت سے حضرات کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کی تقلید کیوں ضروری ہے پھر جب چار امام برحق ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی تقلید کیوں ضروری ہے چار برحق ہیں کسی کا بھی فالو سب سے پہلا سوال تو ہے کہ تقلید ہی کیا ضروری ہے جب قرآن کریم موجود ہے احادیث شریفہ موجود ہیں تو ائمہ کی تقلید کی کیا ضرورت ہے قرآن حدیث کی اتباع کرو چلو کرنی ہے تقلید تو چار امام برحق ہیں تو چاروں میں سے کسی کی بھی کرو اسی مسئلے میں کسی کی بھی کرو معین امام کی تقلید کیوں ضروری ہے یعنی تقلید شخصی کیوں ضروری ہے یہ دو سوال بہت سی جگہ پر لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں یہاں جو میرے پاس سوالات آئے ہیں زبانی اور لکھے ہوئے سوالات میں بھی ایک سوال ہے اور زبانی بھی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا چونکہ آج اتوار کا دن ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اس لیے وہ جو موضوع روزوں کے مسائل کا ہے اسے روک کر آج کی مجلس میں اسی مسئلے پر گفتگو کر دوں یہ سورہ النحل کی دو آیتیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں پہلے ان دو آیتوں کا ترجمہ اور ہلکا سا مطلب سمجھ لیں آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے مشرکین نے اعتراض کیا تھا اور اس اعتراض کا قرآن کریم میں جگہ جگہ دسیوں جگہ جواب آیا ہے ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالی کو اگر اپنے یہاں سے ہدایت بھیجنی ہے انسانوں کے پاس تو اللہ کے یہاں مقرب فرشتوں کی کوئی کمی نہیں کوئی بادشاہ اپنے یہاں سے کسی دوسری جگہ پر کسی ملک میں ایلچی بھیجتا ہے تو اپنے یہاں سے کوئی آدمی بھیجتا ہے تو اللہ کو اگر دنیا میں ہدایت نازل کرنی تھی تو اللہ کے فرشتوں کی کہاں کمی ہے کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں یہ انسانوں میں سے ایک انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور اللہ نے اپنا پیغام میرے واسطے سے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ شخص ہے جو ایک انسان ہے جو دعویٰ کرتا ہے, اس نے کیا سرخاب کا پر لگا رہا ہے, ہمارے دو کان ہیں اس کے بھی دو کان ہیں, ہمارے دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں, ہم بھی مارکیٹنگ کرنے کے لیے شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, یہ بھی مارکیٹنگ کرنے شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, ہم بھی اور ان میں فرق کیا ہے؟ اور اگر مالداری کے اعتبار سے فرق ہوتا تو مکہ اور طائف کے فلاں اور فلاں بڑے بڑے مالدار ہیں, ان کو اللہ میں اپنا نائب اور اپنا رسول بنا کر بھیجتے. یہ صاحب جن کی کوئی مالی حیثیت نہیں ہے, اللہ میاں نے مکہ میں سے انہی کو منتخب کیا ہے اپنا رسول ہونے کے لیے؟ یہ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا, اور قرآن کریم نے جگہ جگہ مختلف انداز سے اس کا جواب دیا. ان مختلف جوابوں میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ کی ایک سنت اور طریقہ ہے, اور وہ پہلے دن سے آج تک اسی طریقے کے مطابق اللہ تعالی رسول بھیجتے رہے ہیں. آج جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے رسالت سے سب فراز کیا گیا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں, یہ تو اللہ کی پہلے دن سے جو سنت چلی آ رہی ہے اس کے مطابق. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے معاملات میں آپ کو دخل دینے کا حق نہیں. اللہ نے بعض مخلوقات کو آنکھیں دی نہیں, کہتے ہیں چونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی, اللہ جانے. لوگ کہتے ہیں کہ چونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی, پھر کہیں بھی گھی اور گڑ ہوتا ہے تو چونٹی کہاں سے پہنچ جاتی ہے؟ اس کی شام میں اتنی طاقتور ہے, سونگنے کی قوت اتنی طاقتور ہے کہ سونگنے کی چونٹی چونٹی پہنچ جاتی ہے. کسی کو اللہ نے ایک آنکھ دی, کسی کو اللہ نے دو آنکھیں دی, کسی کو اس سے زیادہ آنکھیں دی ہیں. آپ کہوائے یہ اللہ کے معاملات, آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنی اس مخلوق کو جس طرح سے چاہا, اللہ کی سنت. اللہ نے مخلوقات کو چلنے کے لیے مختلف ذریعے عنایت فرمائے. سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے, اس کو پیر دیے ہی نہیں, پیر نہیں ہے سانپ کے, پیٹ کے بل چلتا ہے اور اتنا تیز چلتا ہے کہ دوڑنے والا آدمی سانپ کو نہیں پکڑ سکتا. کسی کو اللہ نے دو پیر دیے, کسی کو اللہ نے چار پیر دیے, کسی کو اللہ نے 44 پیر دیے. کن کھجورا ایک کیڑا ہے, اس کو 44 پیر دیے. مکھی مچھر ان کو کئی کئی چلتا 5-5-6 سے پیر دیے. آپ اس میں سوال کریں بھائی, یہاں آپ کی واجب میں رکھو, یہاں یہ اللہ کے معاملات ہیں, اس میں آپ کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں. یہ اللہ کی سنت. اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کا قد سیدھا بنائے, جیسے ہم کھڑے ہو کر سیدھے ہاتھ لٹکا دی, اور بہت سی مخلوقات کا قد اللہ تعالی نے ٹیبل کی طرح بچھا ہوا بنایا, چار پائے پیر, گائے بھینس دو پیرا پیچھے دو پیرا آگے, اور ان کا جسم پورا ان ٹیبل پر بچھا ہوا ہے. تو جیسے چار ہاتھ پیر ہمارے بھی چار ہیں, دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں, جانور کے بھی اسی طرح چار ہیں, مگر جانور کا جسم ٹیبل پر ٹیبل لگا کر ٹیبل پر بچھا دیا, اور ہمارا ایسا نہیں بنا ہے, ہمارا سیدھا بنا ہے. آپ کہیں بھائی, آپ کی بھائی اپنے پاس رکھو. اللہ کے معاملات ان کی سنت ہے, وہ جس مخلوق کو جیسا بنانا چاہے تم کون ہوتے ہیں. یہی آگے چل کے آپ درختوں میں, پودوں میں, گھاسوں میں, وہی درخت ہے کہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے جیسے ناریل تاڑ کھجور, اور کوئی ہے زمین پر بیل پھیلتی ہے اوپر جاتا ہی. اب آپ کو یہ کرنا نہیں, اس کو ادھر ایسا کیوں بنا ہے, یہ ایسا کیوں بنا ہے, کیونکہ اللہ کی سنت ہے. تم کون پوچھنے والے ہوتے ہو؟ آپ پھلوں میں دیکھیے, اتنا بڑا بڑا آم کا درخت کھڑا ہوا ہے, اتنے اتنے آم دیے, اور کھیت میں اس کی تربوز کی بیل پھیلی ہوئی ہے, اتنے بڑے بڑے تربوز دیے. اب بیچاری یہ بیل اتنی نازک, اس کو اتنا بڑا پھل دے دیا, اور یہ درخت آم کا اتنا بڑا, اس کو اتنے اتنے پھل دیے, جامن کا درخت اتنا بڑا, اس کو اتنے اتنے پھل دیے, رائن کا درخت اتنا بڑا, اس کو رائن نے اتنی اتنی دی, تار کا درخت اتنا بڑا ہے, اس کو تار تار پر اتنے دیے. آپ کہیں ہوا ہے, بیکار ہے بھائی,
اللہ کی سنت ہے. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ اللہ نے جو مسئلے سے شروع کیے.
انسان کی عقل عاجز, انسان کے اس کو پوچھ کر اللہ میاں نے کائنات نہیں بنائی. انسان سے پوچھ کر اللہ میاں نے کائنات نہیں بنائی, اللہ نے اپنی حکمت سے بنائی. وہ ایک بے وقوف صاحب جا رہے تھے, گرمیوں کا زمانہ تھا, دھوپ بہت تیز تھی, دوپہر کا وقت تھا. ایک آم کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے, ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھے اور لیٹے. اتفاق سے وہیں قریب میں کھیت تھا جس میں تربوز لگے ہوئے تھے. آم کا زمانہ تھا, اوپر پھل لگے ہوئے تھے. وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے, اللہ میاں کے کتنے بے وقوف, الحیات باللہ الحیات, اتنا بڑا درخت ہے اس کو اتنے اتنے پھل دے رہے ہیں, اور یہ بیچاری تربوز, تربوز کی بیل اتنی نازک ہے, اس کو اتنے بڑے بڑے پھل اٹھوا رکھے. یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اوپر سے ایک آم ٹوٹا اور کھوپڑی پر اگر ٹنگ دے کر پڑا. کہنے لگے, اللہ میاں عقل مند ہے, یہ تربوز یہاں بتا تو میرا تو کیوں مر نکل گیا. یہ لطیفہ ہے, مگر بات تو سمجھنے میں کہ اللہ کی معاملات میں اللہ کی حکمتیں ملحوظ ہیں, ان حکمتوں کو انسان نہیں پا سکتا, اور پاتا ہے تو جب سر پہ بجتا ہے تب پاتا ہے. جب تک سر پہ بجتا نہیں ہے وہاں تک اللہ کی حکمتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے پانچ انگلیاں یکساں نہیں بنائی, تمام انسانوں کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی. اب آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے, سب کو یکساں صلاحیتیں کیوں نہیں دی؟ ان کی مرضی, ان کی حکمت, ان کو دخل دینے والے ہوتے. بس اللہ تعالی چاہتے تو آسمان سے فرشتہ بھی بھیج دیتے رسول بنا کر. آخر رسولوں کے پاس وحی لے کر فرشتے ہی تو آتے ہیں, حضرت جبرائیل ہی تو وحی لے کر آتے ہیں. تو جب حضور کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آ سکتے ہیں تو ہر ہر انسان کے پاس رسول بن کر کیوں نہیں آ سکتے؟ اب پھر ایک اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ اللہ نے انسانوں کی طرف انسان کو رسول کیوں بنایا؟ وہ اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی یہاں حکمت ہے, اللہ کی سنت ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر یہ خاتم النبیین جن کے اوپر تم اعتراض کر رہے ہو, یہ لاسٹ پیغمبر, ہمیشہ انسان ہی رسول بنا کر اللہ نے بھیجا ہے, کبھی کوئی فرشتہ اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا ہے. یہ جواب اعتراض کا دیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت ہے, اس میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں. قل ما کنت بدعا من الرسل, آپ ان سے کہیے کہ میں انوکھا رسول تھوڑے ہوں کہ پہلی مرتبہ انسان رسول آیا ہو, ایسا تو انوکھا تو نہیں. ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء سب رسول آ چکے ہیں, سب جب انسان رسول اور نبی بن کر آ چکے ہیں, اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ہوں, اس میں کیا چمبے کی بات. مکہ والے جاہل تھے, جاہل تھے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تو السلام کی ملت پر تھے, مگر حضرت اسماعیل کا زمانہ بہت دور چلا گیا تھا, اور ادھر بنی اسرائیل میں بہت دور تک نبوتیں رہی. حضرت ابراہیم کے سات صاحبزادے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے سات صاحبزادے تھے, ان میں سے نامور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل, پھر حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب, ان کی اولاد بنی اسرائیل, پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام, اور یوسف علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں کہ 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد 2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال کے بعد حضور. گویا اس شاخ میں قریب زمانے تک نبوت رہی, اور دوسری شاخ میں حضرت ابراہیم کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ زمانہ بہت لمبا ہے, کم سے کم 3-4 ہزار سال کا زمانہ ہے, اور اتنا زمانہ لمبا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو نسب نامہ بیان کیا ہے وہ اپنے دادا عدنان تک بیان کیا ہے, اور اس سے اوپر حضور نے فرمایا کہ صحیح نسب نامہ محفوظ نہیں. یہ حال ان عربوں کا ہے جن کے یہاں گھوڑوں, گدھوں اور بلیوں اور چوہوں کا نسب نامے یاد رکھتے تھے, گھوڑوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے, جانوروں کو اونٹوں کے نسب نامے یاد رکھتے تھے. نسب نامے یاد رکھنے میں بڑی مشہور قوم تھی عربوں کی, وہ نسب ناموں کے دل دادا
ان کا حال یہ ہے کہ عدنان کے حضور نے اپنا نسب نامہ بیان فرمایا اور فرمایا اس کے بعد کذب النسابون آگے صحیح نسب نامہ محفوظ نہیں. تو یہ بہت دور ہے لیکن بہرحال جیسے ہندوستان کے ہندو ہیں ان کا زمانہ تو اس سے بھی دور ہے آگے, مگر کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں. آج ہندو مذہب میں کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاہے زمانہ کتنا ہی دور چلا گیا ہو مگر یہ نبیوں کی تعلیمات کا کچھ اثر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ناراشیش کے لفظ سے, کل کی اوتار لفظ سے پیشن گوئیاں آج بھی موجود ہیں. تو حضور کی پیشن گوئی تو انبیاء ہی کریں گے. پھر ہندوستان میں گھوم لو, جتنے بڑے مندر ہیں وہ سب قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, دروازہ مشرق کی طرف ہوگا اور ان کی مورتی رکھی جائے گی محراب میں. چھوٹے چھوٹے مندر کو تو چھوڑو, لیکن جتنے پرانے بڑے بڑے مندر ہیں وہ سب قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں. جیسے مسجدیں بنی ہیں اسی عہد پر مندر بنے ہوئے. کیوں ان سے پوچھتے ہیں, میں نے ان سادھوؤں سے پوچھا کہ تمہارے مندر جو اس طرح سے کیوں بناتے ہو, ان کا ہم نہیں جانتے. بڑے بڑے سادھوؤں سے میں نے پوچھا, وہ کہتے ہم نہیں جانتے اس طرح سے مندر کیوں بنے ہو. مگر یہ جو ہمیشہ آج تک جو مندروں کی وضع ہے یہ خود دلیل ہے کہ یہ مسجدیں ہیں اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہے. لیکن وہ سب بھول گئے, بیت اللہ سے مندر تو اسی طرح رہے مگر محراب میں نماز پڑھنے کے بجائے وہاں مورتی بٹھا دی اور اس کی پوجا شروع کری. تو اسی طریقے پر جیسے یہ ہندو دین سے بہت دور ہو گئے, جاہل ہو گئے, دینی باتیں جانتے ہی, اسی طرح سے مکہ کے جو مشرکین تھے یعنی جزیرۃ العرب کے جو مشرکین تھے وہ بھی چونکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے بہت دور ہو گئے تھے تو دین سے ناواقف ہو گئے تھے, جاہل تھے. اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے, مگر انہوں نے ان کو تقریباً معبود جیسا درجہ دے رکھا تھا. کعبہ شریف میں جہاں 360 بت مورتیاں بٹھا رکھی تھی وہاں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنا رکھی تھی انہوں نے کعبہ کے اندر. جیسے یہ ہندو اتنے دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں اوتار کا عقیدہ گھڑ لیا کہ جب دنیا میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ میاں خود انسان بن کر کے عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ وہی نبوت کا تصور ہے جو بگڑتا بگڑتا یہاں تک چلا گیا. تو اس لیے یہ تو ان کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مانتے تھے لیکن ان کے بارے میں صحیح معلومات ان کے پاس نہیں رہی تھی. اس لیے قرآن کریم نے جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ, آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول اور نبی بھیجا تو رجال مردوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے, نبی بنا کر بھیجا ہے. کون نکل گئے؟ فرشتے نکل گئے. وہ جو اعتراض کرنے والے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں بھیجے, جواب دیا فرشتے کبھی نہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, آپ سے پہلے آدم علیہ السلام تک جب بھی کوئی رسول آئے تو ہمیشہ رجالن آئے. مگر اس لفظ میں اشارہ ہے کہ عورتیں کبھی رسول نہیں بنائیں گی. قرآن میں جہاں جہاں رجالن لفظ آیا تو عورتیں خود ہی نکل گئی. اور یہ مسئلہ اجماعی ہے پوری اہل سنہ والجماعت کی یہاں کہ کبھی کوئی عورت رسول نہیں, رسول نہیں بنائے گی, نبی بھی نہیں بنائے گی. کیوں؟ وہ بھی انسان ہے, اس کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اسلام کی نظر میں یعنی ویسٹرن کنٹری کا آئیڈیا نکال دیا میں, اسلام کی نظر میں عورت صنف نازک, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی مانے یا نہ مانے اس کو ماننا پڑے گا کہ عورت مرد کی بنسبت نازک قسم ہے, صنف نازک. اس لیے اللہ نے اس صنف نازک پر ہیوی ڈیوٹی نہیں لگائی. کوئی حکم جو ہیوی ڈیوٹی ہے یہ عورتوں پر اللہ نے نہیں لگائی, حتیٰ کہ کما کر کھانا یہ بھی عورتوں کے ذمے نہیں رکھا. بیٹی ہے باپ کما کر کھلائے, بیوی بن گئی شوہر کما کر کھلائے, ماں بن گئی اولاد کما کر کھلائے, عورت کی ذمے کما کر کھانا نہیں رکھا گیا. کیوں؟ کما کر کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. آپ لوگ جاب کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کتنا پریشانی کا. یہ تو میں نے نیچے کی مثال دی ہیوی ڈیوٹی کی, کما کر کھانا اللہ نے عورت کے ذمہ نہیں رکھا. اور آخری ظاہری حکومت, حکومت کا سربراہ اعظم عورت کو نہیں بنایا جائے گا, اس لیے کہ سربراہ اعظم اتنا بھاری اور ہیوی ڈیوٹی ہے کہ عورت کے بس کے نہیں ہے. عورت عورت رہتے ہوئے اپنی وضع برقرار رکھتے ہوئے حکومت نہیں چلا سکتی, اس کے بس کا کام نہیں. حکومت چلانے میں اب تو صورتیں بدلی ہیں, پہلے جو سربراہ اعظم ہوتا تھا وہی فوج لے کر جنگ لڑانے کے لیے جاتا تھا, اور جب میدان کارزار میں جنگ ہوتی ہے تو جھانسی کی رانی کو ایک مثال تو ہو سکتی ہے, باقی جب تلواریں میدان میں چلتی ہیں پتے پانی ہو جاتے ہیں, عورت کے بس کا نہیں ہے وہاں جنگ لڑانا. اور تاریخ میں ایک دو عورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن عام طور پر عورت کے بس کا یہ نہیں ہے کہ میدان کارزار میں جنگ لڑوائے, اس کا دل نازک ہے. اسی طرح سے حکومت کے اور بہت سے کام ہیں کہ عورت اپنی وضع برقرار رکھتے ہوئے حکومت نہیں چلا سکتی. حکومت چلانا بہت ہیوی ڈیوٹی, اس لیے وہاں اس بڑے معاملے سے نیچے تک بہت سارے معاملات ہیں. نبوت اور رسالت بادشاہت سے بھی ہیوی ڈیوٹی. نبوت اور رسالت کا جو کام ہے وہ تو بادشاہ سے بھی ہیوی ڈیوٹی ہے. پڑھو پچھلے انبیاء کی تاریخ, نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں پڑھو, حضرت ہود کے واقعات پڑھو, حضرت صالح کے واقعات پڑھو, حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھو, حضرت شعیب کے واقعات پڑھو. کیا کیا انہوں نے پریشانیاں برداشت کی ہیں دشمنوں کی طرف سے, مخالف منکرین کی طرف سے. اور وہاں تک کیا جاؤ, ہمارے آقا کی سیرت پڑھو مکی, اور مکی کیا پڑھو, مدنی پڑھو. کن پریشانیوں سے گزرے ہیں, کن تکلیفوں سے گزرے ہیں, دشمنوں نے کیا 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 ہے. یہ رسالت اور نبوت بڑا بھاری ذمہ داری ہے, اور عورت اپنی وضع برقرار رکھتے ہوئے نبوت اور رسالت کا کام نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے نہیں کہ کچھ اللہ میاں کو صنف نازک سے کوئی دشمنی ہے اس لیے اللہ نے عورتوں کو نبی اور رسول نہیں بنایا, نہیں. اللہ کو اس صنف نازک پر پیار ہے, مہربانی ہے, اس لیے مہربانی کے طور پر عنایت اور فضل اور مہربانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھاری کام عورتوں کے ذمے نے لازم نہیں کیا. اسی ذیل میں نبوت و رسالت سے بھی سرفراز ان کو نہیں کیا گیا. رجالن کا یہ فائدہ, جہاں فرشتے نکل گئے اس لفظ میں اشارہ ہے کہ عورتیں بھی کبھی رسول نہیں بنائے گی, مرد ہی بنائے گی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا, جب اللہ کی پہلے دن سے یہ سنت ہے تو اسی سنت اور طریقے کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو آنکھیں دی تو آپ کہیں گے انسان کو دو آنکھیں کیوں دی؟ انسان جب سے پیدا کو ہونا شروع ہوا ہے اللہ نے ہمیشہ انسان کو دو ہی آنکھیں دی ہیں, لہذا آپ اس معین آدمی کے بارے میں کہیں گے اس کو دو آنکھیں کیوں دی؟ اللہ کی سنت ہے. تو جب سے نبوت اور سے رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ نے رجال مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس سنت کے مطابق اگر خاتم النبیین کو مرد انسان مرد بنا کر رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ کی سنت کے مطابق. پھر سوال اپنی جگہ پر تھوڑا سا رہتا ہے کہ اگر مردوں میں سے کوئی منتخب کرنا تھا رسول تو کوئی امتیاز سرخاب کا پر لگنا چاہیے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ طائف کے دو بڑے سیٹھ ہیں ان کو کیوں رسول نہیں بنایا, یہ مکہ کے دو بڑے سیٹھ ہیں ان کو رسول کیوں نہیں بنایا, یہ ان کی تو کوئی مالی حیثیت نہیں. ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, ان کے تو بیچاروں کے مارکیٹ میں سے سبزی خرید کر لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے, یہ تو خود اپنا کھیلا اٹھا کے سبزی لینے جاتے. قرآن نے جواب دیا سرخاب کا پر یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے, سرخاب کا پر ہم لگا رہے. یہ جو تم مالداری کو کہتے ہو یہ مالداری سرخاب کا پر نہیں, مالداری تو ڈھلتی چھاؤں ہے, درخت ہوتا ہے اس کا سایہ, مالداری تو درخت کے سایہ جیسی ہے, صبح سورج ادھر سے نکلا رہا تو ادھر سایہ نظر آ رہا ہے, بہت دور دوپہر کے بعد دیکھیے ادھر کہیں سایہ نہیں ہوگا وہ ادھر گیا. مالداری کا تو یہ حال ہے, جو لوگ مالداری پر مغرور ہیں وہ سمجھ لیں کہ مالداری تو ڈھلتی چھاؤں ہیں, صبح یوں لمبی ہے تو شام یوں چلی جائے, غادن ورائے ہوں, مال غادن ورائے ہوں, ادھر سایہ صبح کرا رہے تو شام کو ادھر گرا چلا جائے گا. آج کوئی مالدار ہے تو کل دوسرا مالدار ہو جاتا ہے. آج جو ملینر بلینر ہے کل چھپر لے کر کے مانگنے لگتا ہے, اور کل فٹ پاتھ پر سوتا ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے, ایک بڑے مالدار تھا, بڑا مالدار, وہ میاں بیوی کھا رہے تھے, دروازے پر کوئی سائل آیا, اس نے سوال کیا تو اس شوہر نے اس سائل کو چٹک دیا, باقی سے آ گیا, کوئی کام ہی تیرا دھندا نہیں ہے, بس آ گیا مانگنے. آج کل سائل جب کوئی آتا ہے تو ہمیں کتنا ناگوار گزرتا ہے. قرآن نے خاص ہدایت کی, اما سائل فلا تنہر, آپ کے پاس کوئی سائل آئے تو آپ سے جھڑکے نہ دو. آج کل مانگنا ایک کیا دھندا بن گیا, بے شک دھندا بن گیا, لیکن یہ جو مانگنے والے دھندے کرتے ہیں, انہیں مانگنے والوں میں کوئی ٹوٹے دل کا بھی ہوتا ہے, ان کے سر القلب. آپ اگر مانگنے والوں کو دھتکاریں گے, اگر ایسے کسی ٹوٹے دل والے کو دھتکار دیا تو اس کی سزا ملے گی, بہت تو اسے دھتکار دیا, بہرحال وہ چلا گیا. یہ دونوں میاں بھی مرغی کھا رہے ہیں, چلا گیا. پھر زمانہ کا یہ حال ہوا کہ ان کی آپس میں میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور ڈیورس ہو گیا. پھر اس عورت نے ایک ایسے ہی بڑے مالدار سے اس کا رشتہ ہوا, وہاں بھی یہ واقعہ, یہ کئی سالوں کے بعد کا, وہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ میاں بھی مرغی ہی کھا رہے تھے اور دروازے پر سائل آیا, اس نے سوال کیا تو اس شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ ہم تو روز مرغی کھاتے ہیں, اللہ کا فضل ہے یہ بےچارا سائل آیا ہے, یہ مرغی لا کر دے دے اسے ساری, ہم ویسے چٹنی سے کھا لیں گے. تو بیوی جب وہ مرغی لے کر سائل کو دینے گئی تو وہ اس کا پہلا شوہر جو سائل بنا کھڑا تھا, تو اس کو دے دیا اس نے, اور وہ روتی ہوئی واپس آئی کہ پہلے شوہر کا کیا حال ہو گیا, کتنا بڑا مالدار آدمی تھا, آج مانگنے آیا. روتی ہوئی تو پوچھا شوہر نے کیوں روئی, اس نے بتایا کہ وہ جو تھا میرا پہلا شوہر تھا جو آج مانگنے آیا, اور اس نے وہ قصہ سنایا. تو اس دوسرے شوہر نے کہا کہ وہ جو تمہارے دروازے پر آ کر میں کھڑا ہوا تھا وہ میں سائل تھا. تو دولتیں تو یوں پھر جاتی ہیں, لہذا میرے بھائیو اللہ نے چار پیسے دیے ہیں تو اللہ کی نعمت کی قدر کرو, اللہ کی نعمت کی قدر کرو گے اللہ نعمت بڑھائیں گے, اور اگر غرور پیدا ہو گیا اپنی مالداری پر اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کس کے کسی کے بھی, جس کو نعمت دے دی ایسا نہیں ہے, جیسی انہوں نے نعمتیں دی ہیں وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ نعمت دے کر واپس کب لیتے ہیں, جب انسان اپنے احوال بگاڑ لے. جب تک انسان اپنے احوال نہ بگاڑے اللہ دی ہوئی نعمت واپس نہیں لیتے. قرآن میں دو جگہ پر یہ ضابطہ بیان کیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلہ. نمبر دلغنی سورہ انفال کی نہیں, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی نعمت دے رہے ہیں تو نعمت دینے کے بعد میں وہ نعمت ہم اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک کہ لوگ اپنے احوال بگاڑ نہ لیں, وہاں تک ہم نعمت واپس نہیں لیتے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی بے بس ہو گئے, نہیں. اذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لگو, یا کچھ آئیڈیاز نہیں آتے. جب اللہ کسی کے ساتھ کوئی گزند تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں برا اختیار, مگر اللہ کی سنت ہے, ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے اللہ بے نیاز ہے تم سے کہ تم ناشکری کرتے رہو, اور اللہ تمہاری وہ اللہ اپنی نعمتیں تمہارے پر برقرار رکھے, اللہ تعالیٰ ایسے محتاج تمہارے نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند کرتی نہیں. وإن تشكروا يرضه لكم, اور اگر اللہ کا شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمت کا شکر بجا لاؤ گے لازیدنکم, ناشکری کرو گے تو فرمایا میری سزا بہت سخت ہے.
اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں آپ حضرات کو نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے، تھوڑی زیادہ وہ تو الگ بات ہے، ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ اگر یہ نعمتیں باقی رکھنا چاہتے تو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو مال ہے جس کو لوگ فضیلت سمجھتے ہیں، یہ مال کوئی فضیلت کی چیز نہیں. مکہ والے بھی کہتے تھے کہ فلاں مالدار کو رسول بننا چاہیے. قرآن کریم نے جواب دیا، یہ جو تم سلخاب کا پر لگوا رہے ہو مالدار، یہ کوئی ہمارے یہاں سلخاب کا پر نہیں ہے، یہ تو ڈلتی چھاؤں ہے، مالداری ابھی ہے، شام کو نہیں رہی. سلخاب کا پر کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رِجَالٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. سلخاب کا پر یہ ہے کہ اللہ کی وحی آئے اس کے، یہ ایک ایسا امتیاز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ جس کو سرفراز کرے وہی اس کے ساتھ سرفراز ہو سکتا ہے، باقی کوئی انسان اپنی کسب سے، اپنی محنت سے، اپنے فن سے، اپنے ہنر سے اس فضل کو حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اہل سننا والجماعت کا یہ اجماع ہے کہ نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں. کوئی نبی میں جو کمالات ہوتے ہیں ان کمالات کو اپنے اندر پیدا کر لے تو لا محالہ اسے نبوت مل جائے گا، کوئی ضرور نہیں. ہاں اللہ جسے نبی اور رسول بناتے ہیں وہ صاحب کمال ہوتا ہے، بے کمال کو رسالت اور نبوت نہیں ملتی. اللہ عالم ہے تو یہ جعل و رسالت. لیکن جو نبوت اور رسالت والے کمالات رکھتا ہو اسے ضرور نبوت مل جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں. اللہ جسے بخشے اسے نبوت ملی. اب تو ختم ہوئی، اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. پچھلے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بھی نبوت اور رسالتیں ان کو ملتی تھی جن کے اندر کمالات ہوتے، کمالات کے بغیر نبوت اور رسالت نہیں ملتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور پر اللہ نے یہ فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تمہیں میں نے اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال میں نبوت مل رہی ہے، مگر پورے 40 سال تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو تیار کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے. تو نبوت اور رسالت والے کمالات پیدا ہوتے ہیں تب نبوت ملتی. لیکن ہر وہ شخص ہے جس میں اوصاف حمیدہ پیدا ہو جائیں، بہت اچھی صفات پیدا ہو جائیں، تو ایسے ہر آدمی کو نبی اور رسول بنا دیا کہ ایسا کوئی ضرور نہیں. دیکھو اس کی مثال ہمارے مدرسوں میں شیخ الحدیث جس کو بھی بنائیں گے اس میں کچھ کمالات چاہیے، حدیث پڑھانے کی اعلیٰ صلاحیت ہو تو ہی اس کو ہم شیخ الحدیث مدرسے والے بناتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 اساتذہ اعلیٰ صلاحیتوں والے تو سبھی کو شیخ الحدیث بنا دے، نہیں ایسا نہیں بنائے. مگر جس کو شیخ الحدیث بنائیں گے اس میں کمال چاہیے حدیث پڑھانے، مگر جو بھی حدیث پڑھانے کا کمال رکھتا ہو وہ ڈیفینیٹلی اس کو شیخ الحدیث بنا دیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں کہ شیخ الحدیث ایک ہی ہو. اور اسی طریقے سے نبوت اور رسالت جس کو بھی اللہ پہلے نبی اور رسول بناتے تھے تو جن میں نبی اور رسالت والے کمالات ہوتے تھے انہیں کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا، لیکن جس میں بھی وہ خوبیاں ہوں اس کو ضرور نبوت مل جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں. بہرحال جب کسی کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو اللہ کی وحی اس کے پاس آتی ہے. یہ وحی آنا، نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جانا، یہ ایک ایسا کمال ہے کہ انسانوں انسانیت کے لیے اس سے بڑا کوئی کمال نہیں. مالداری کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو کمال بیان کرتے ہو مالداری والا، وہ کمال نبوت و رسالت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا چوز، اللہ نے چوز کر لیا اور ان کے پاس وحی بھیج گئی. یہ ایسا سرخاب کا پر لگایا جو کسی دوسرے انسان میں نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. پھر اللہ پاک نے فرمایا، حوالہ دیا، جیسے آج کل کہتے ہیں یہ مسئلہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، اللہ نے حوالہ دیا کہ تم لوگ تو اللہ کی جو نبوت اور رسالت سے متعلق معاملات ہیں تمہیں تو کچھ علم نہیں ہے. مشرکین مکہ سے کہا گیا تمہیں کچھ علم نہیں ہے، تمہارا تو رسالت اور نبوت کے ساتھ عرصہ دراز لمبا ہو گیا ہے. یہ پیپل آف بکس، تورات و انجیل کے ماننے والے، یہود و نصارہ،
ان میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ ابھی 550 سال تک جاری رکھا ہے. جاؤ ان سے پوچھو کہ اللہ نے جب بھی رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے ہیں, تو کس کو بھیجا ہے؟ کبھی کوئی فرشتہ اللہ نے عام انسانوں کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا. جاؤ پوچھو. اب میں نے یہ بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عیسائی تھے, یہودی تو تاریخ میں مکہ میں کسی یہودی کا تذکرہ نہیں ملتا, لیکن عیسائی تھے. اور مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں یہودی تھے, وہاں کوئی عیسائی کا وجود نہیں. تو ان کو پوچھنے کے لیے کہیں نہیں جانا, ان کی سوسائٹی میں یہ پیپل آف بکس ہیں, پوچھو ان سے. بس الو اہل دکھ, آسمانی کتاب, آسمانی معاملات کا علم رکھنے والے, ادکر کے معنی آسمانی معاملات کا علم, آسمانی معاملات کا علم رکھنے والے لوگوں سے پوچھو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. آسمانی کتاب زبر, آسمانی کتاب کوئی بھی کتاب ہے وہ آسمانی کتاب زبر. اور اللہ کے یہاں سے جو واضح دلائل آتے ہیں, یعنی ان آسمانی کتابوں کے مضامین, اگر آسمانی کتابیں اور آسمانی کتابوں کے مضامین سے اگر تم ناواقف ہو, تو ان دونوں چیزوں سے یہ پیپل اور بکس واقف ہیں, ان سے پوچھو کہ ہمیشہ کون رسول اور نبی بن کر آئے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. یہاں رک کر کے ایک تفسیر کا فائدہ سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کبھی جس واقعے میں آیت نازل ہوتی ہے, آیت میں لفظ اس واقعے کے ساتھ خاص نہیں رہتا ہے, عام لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کریم, تو پھر اس عام لفظ کے عموم میں جتنا آتا ہے سب مراد ہوتا ہے, شان نزول کے ساتھ تخصیص باقی نہیں رہتی. اور اصول فقہ میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد, شان نزول خاص ہے یا آیت کا سیاق و سباق خاص ہے تو حکم خاص نہیں رہے گا, اگر آیت میں لفظ عام ہے تو حکم عام ہوگا. دیکھو اس کی مثال آج ہی ہمارے حفاظ کرام نے بولی ہے, آیت پاک ہے لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کریم لوح محفوظ میں جہاں شیاطین کا کوئی گزر نہیں ہے, لوح محفوظ تک فرشتوں ہی کا گزر ہے, لہذا کوئی یہ سمجھے کہ یہ شیاطین نے جا کے لوح محفوظ میں کچھ قرآن میں ہیر پھیر کر دیا ہوگا, ممکن ہی نہیں. لوح محفوظ تک شیاطین جا ہی نہیں سکتے ہیں, وہاں تک ملائکہ فرشتوں ہی کی پہنچ ہے. یہ آیت قدیمہ کا سیاق و سباق کے اعتبار سے مطلب, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ کہا یہ قرآن کریم چھپائی چھپا کر رکھی ہوئی کتاب میں ہے, کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ, جہاں فرشتوں کے علاوہ کسی کا گزر ہی نہیں ہے, وہاں سے رب العالمین نے یہ قرآن اتارا. یہ سیاق و سباق سے یہی مطلب, امت نے پہلے زمانے سے لے کر آج تک اسی آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. آج کچھ لوگ ہیں جو بڑے قرآن کے سمجھنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو لا یمسہو, یہ بھول زمین لوٹ رہی کتاب مکنون کی طرف, یعنی لوح محفوظ, لوح محفوظ کا ذکر ہے. قرآن کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں, یہ مسئلہ کہاں ہے؟ اور وہ کہتے ہیں قرآن کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں, یعنی بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں, بے وضو قرآن کریم کو آپ بھی لگا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ٹھیک ہے, بے وضو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. دیکھو غسل واجب ہو اس حال میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے, اور حالت حیض میں ہو, نفاس میں ہو, قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے, لیکن بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں, بے وضو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں. اور اس آیت کریمہ سے ہو گیا تو اس آیت سے مسئلہ نہیں نکلتا.
مگر دور اول کا وہ قصہ تو آپ نے بہت سن رکھا ہوگا, جب حضرت عمر تلوار لے کر چلے ہیں خاکم بدہن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصہ نمٹانے, اور راستے میں کسی نے کہا ہے تم اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو, اور وہ بہن اور بہنوئی بھی یہاں پہنچے ہیں, لمبا قصہ ہے. وہ اتفاق سے بہن اور بہنوئی دونوں پڑھ رہے تھے, ایک صحابی اما جب نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد تھے, اور یہ ان سے یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں. وہ اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں جن روایتوں سے کچھ لوگوں کو بڑا دھوکہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے آمنے سامنے, پردے کی کوئی ضرورت نہیں, مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے. دیکھو یہ صحابی اور بہن اور بہن دونوں کو پڑھا رہے ہیں, مرد عورت کو دونوں کو پڑھا رہے ہیں. مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام میں احکام تدریس سے آئے ہیں, پردے کے احکام سن 5 ہجری میں آئے ہیں, اور یہ واقعہ پردے کے احکام نازل ہونے سے بہت پہلے کا ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جن کو احکام کے زمانے ہی نہیں معلوم کہ کون سا حکم کس زمانے میں آیا ہے, قرآن کی کون سے احکام کس وقت میں آیا ہے, حدیثوں میں کون سا حکم کس وقت میں آیا ہے. تو ان کو حدیث مل گئی کہ دیکھو حدیث ہے, زیادہ عورتوں کو پڑھا سکتے ہیں بغیر پڑھتے. بہت لوگوں کے پاس ناقص علم ہو گیا ہے, اور ناقص علم کے ساتھ مجتہد بن گئے لوگ. قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو. ارے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے پہلے قرآن و حدیث کو سمجھو بھی تو باوا. تو اس قسم کی روایتوں سے دھوکہ ہوتا ہے. یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے, صحیح پردے کے احکام تو 590 میں نازل ہوئے. بہرحال انہوں نے بہنوئی کو مارا, بہن بچانے آئی ان کو مارا, خون خون ہو گئے. پھر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا پڑا, اس لیے کہ بہن بھائی کے ہاتھ سے زخمی ہو جائے اور بہن خون خون ہو جائے تو بھائی کتنا بھی سخت دل کا ہو, دل اس کا پسیج جاتا. تو حضرت عمر کا دل پسیج گیا جب انہوں نے دیکھا کہ بہن خون خون ہو گئی, تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یہ کہا لاؤ تم کیا کر رہے. تو ان کی بہن کا نام فاطمہ تھا, اور ان کے جو بہنوئی تھے وہ جو اسلام میں 10 اشرے مبشرہ ہیں ان میں سے ایک ہیں حضرت سعید ابن زید. یہ 10 اشرے مبشرہ جن 10 صحابہ کو ایک سلسلے میں حضور نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں ان میں سے حضرت سعید ابن زید ہیں, وہ بہنوئی ہیں اور یہ بہن ہے فاطمہ. تو بہن کو بہن بھی تو حضرت عمر کی بہن تھی, اسے بھی چلا رہا تھا. اس نے کہا تم ناپاک ہو, ہم جو کتاب پڑھتے تھے وہ تمہیں نہیں دے سکتے, تم ناپاک ہو. وہ کیسی کتاب ہم پڑھ رہے تھے کہ لا یمسہ الا المطہرون, یہی آیت کریمہ فاطمہ نے اس موقع پر پڑھی. حضرت عمر نے کہا میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں, اٹھو نہ غسل کرو. چنانچہ حضرت عمر نے وہاں غسل کیا ہے بہن کے گھر میں. پھر وہ سورہ طہٰ پڑھ رہے تھے, وہ سورہ طہٰ لا کر دی, حضرت عمر نے پڑھی پوری سورہ طہٰ پڑھی اور ان کے دل کی کایا پلٹ. پھر جو برے ارادے سے چلے تھے وہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے پاس پہنچے. مجھے اس واقعے میں یہ سنانا ہے کہ کتنا پہلے کا دور ہے, حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں اس زمانے کا قصہ ہے, اس وقت ایک صحابیہ اسی آیت کریمہ سے استفسار کر رہی ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں اس آیت میں مسئلہ نہیں, تو تم قرآن کو زیادہ سمجھتے ہو یا یہ صحابہ زیادہ سمجھتے ہو؟ یہ تو اتنا موٹا مسئلہ ہے جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ دور اول کی خواتین بھی جانتی تھی کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نہیں ہو. آج کے جگادری نہیں جانتے, آج کے جگادری بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑا علم رکھتے ہیں, وہ نہیں جانتے. اس وقت کی خواتین یہ مسئلہ جانتی. یہ مسئلہ کیسے اس سے نکلتا ہے, اسے سمجھانا ہے مجھے. دیکھو اصل مضمون یہ تھا کہ لوح محفوظ ایسی جگہ ہے جہاں پہنچ نہیں, اس کے لیے عربی میں لفظ ہے لا یصلو الیہ, مگر قرآن کریم نے لا یصلو نہیں استعمال کیا, اس سے عام لفظ استعمال کیا لا یمسہ. پہلا تو یہاں غلط پڑا. پھر لوح محفوظ ایسی جگہ ہے جہاں فرشتوں کے علاوہ کسی کی پہنچ نہیں ہے, فرشتوں کے لیے عربی میں خاص پروپر ورڈ الملائکہ ہے, اللہ نے الملائکہ نہیں استعمال کیا, عام لفظ استعمال کیا المطہرون.
لا يمسه الا المطهرون. مطهرون کا اطلاق تو ہم پر بھی ہوتا ہے, ہم پر غسل بھی واجب نہ ہو اور ہم بے وضو بھی نہ ہو, با وضو ہو تو ہم متحر ہیں. تو خاص لفظ ملائکہ استعمال کرنے کے بجائے اور لا یسے وہ استعمال کرنے کے بجائے دو لفظ عام استعمال کیے, لہذا آیت کریمہ کا حکم عام ہو جائے گا شان نزول کے ساتھ, یا سیاق و سباق میں جو مضمون ہے اس کے ساتھ حکم خاص نہیں رہے. دوسری مثال لو, قرآن کریم میں کل پڑھیں گے آیت فاضح کے رہا, ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ. ساری امت اس آیت کریمہ سے حجیت حدیث ثابت کرتی ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے, حضور نے جو حدیثوں میں احکام دیے ہیں کرنے کے اور نہ کرنے کے, یہ بھی حجت ہے. مگر ایک فرقہ ہے منکرین حدیث کا, جیسے پاکستان کا فرقہ پرویزیوں کا, اور پرویزیوں کے علاوہ اور پہلی صدی سے یہ منکرین حدیث چلے آ رہے ہیں. یہ منکرین حدیث آج نئے نہیں, پہلی صدی سے یہ منکرین حدیث آ رہے ہیں. یہ پاکستان کا فرقہ پرویزی, یہ بھی منکرین حدیث ہے. وہ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں, صرف قرآن حجت. اور یہ آیت تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو مالک فیق کی تقسیم کے بارے میں. سورہ حشر کو پڑھیو, اوپر سے نیچے جو مضمون چل رہا ہے, جنگوں میں ایک مال لڑ کر حاصل ہوتا ہے وہ غنیمت کہلاتا ہے, اور ایک مال دشمن سے لڑے بغیر حاصل ہوتا, آپس کی مصالحت ہو گئی اور مال حاصل ہوا تو مالک فیق کہلاتا ہے. یہ مالک مال غنیمت فوج کو ملتا ہے, مالک فیق ان کو ملے گا. اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی, اس آیت میں بتایا کہ مالک ہے اس کو ملے گا, اس کو ملے گا, اس کو ملے گا, اس کو ملے گا. پھر آگے قاعدہ کلیہ بتایا, ما آتاکم الرسول فخذوه. اگر اللہ کے رسول بنو نذیر کے مال فے میں سے کسی کو دے تو لے, ما آتا جو کچھ تم کو دے اللہ کے رسول لے لو, اور اگر اللہ کے رسول کسی کو نہ دیں تو مانگے نہیں. ماتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تو یہ مسئلہ ہے کہ مال خیمے سے جس کو دیں وہ لے, نہ دیں وہ مانگے نہ. یہ تو حدیث کہاں سے آ گئی ہے؟ حالانکہ منکرین حدیث کے علاوہ پوری امت اسی آیت کریمہ سے حجیت حدیث ثابت کرتی. کیسے ثابت کرتی؟ وہ اس طرح ثابت کرتی ہے کہ آیت آئی تو ہے مال خیمے کی تقسیم کے سلسلے میں, اور ما آتاکم, آتاکم جو کچھ تمہیں دے, یہ تو مالک مال سے تعلق ہے. تو آدھی آئے تو مالک غنیمت مالک فیض سے متعلق رہ گئی خاص, ما آتاکم الرسول فخذوه, لیکن فوراً بقیہ آدھی میں الفاظ عام ہو گئے, وما نہاکم عنہ یہ لفظ عام ہو گئے. آتاکم کے معنی مقابل ہے مناکم, یا لائی ہوتی ہوں, ومن لائی ہوتی ہی فلا یتلو, جس کو اللہ کے رسول نہ دیں وہ مانگے نہ. تو اس کے لیے الفاظ ہیں مل لا یعطیہ فلا یسأل, یہ لفظ نہیں استعمال کیے بلکہ آیت عام کر دی. وما نہاکم عنہ, اور وہ باتیں جن باتوں سے اللہ کے رسول تمہیں روکیں, فخذوہ نہاکم کو لو, منائی کو لو, فانتہوا تو اس سے تم رک جاؤ. اب پہلا آدھا خاص, دوسرا آدھا عام, لہذا دوسرا آدھا عام سے عموم پہلے میں جائے گا اور پہلے آدھے سے خصوص دوسرے میں آئے گا, لہذا دونوں حصے خاص بھی ہیں اور دونوں حصے عام بھی ہیں. قرآن کریم میں بہت باریک علم ہے, ہر ایک کے بس کا نہیں. یہ غیر مقلدین ہیں ہمارے ہندوستان کے, وہ کہتے ہیں چار ہی نکاح پر حسر نہیں ہے, جتنے چاہو نکاح. یہ ہندوستان غیر مقلد سراحد ان کی کتاب کہ نکاح چار میں حسر نہیں ہے, جتنے چاہو نکاح کرو. اور وہ کہتے ہیں حضور کی نو بیویاں تھیں, حضور کی سنت پر عمل کرو. اور ان سے کہیں کہ قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو قرآن نے کہا یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو ہی مت. یتیم لڑکیوں کے علاوہ دنیا میں بے شمار عورتیں ہیں جو تمہیں پسند ہو, एक छोड़ दो करो, दो छोड़ तीन करो, तीन छोड़ चार करो। ये तीन लड़कियों के साथ तुम्हें अंदेशा है कि इंसाफ नहीं कर सकोगे, तुमसे निकाह मत करो। ये गैर मुकल्लदीन कहते हैं आयत में हसर कहां है कि चार ही लफ्ज कहां है, मगर पूरी उम्मत कहती है कि चार ही निकाह हो सकते हैं, पांचवीं ओर से निकाह एक पांच ओर से निकाह में नहीं जमा कर सकते। और इस आयत में तो हसर नहीं, उनको नजर नहीं आ रहा उसमें हसर है। और उस हसर को समझने के लिए एक आयत और ले लो, कुरान करीम में पांच चीजों के बारे में ये कहा है कि उसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, बेशक अल्लाह उन्हीं के पास कयामत का इल्म है। वही युनज़्ज़िलुल ग़ैस, और बारिश अल्लाह बरसाते हैं, इसमें हसर का कोई लफ्ज नहीं। वही आलमु मा फिल अरहाम, बच्चादानियों में जो कुछ है, जो शख्स है नहीं, बच्चादानियों में जो कुछ है उसको अल्लाह जानता है। बच्चादानी में जो शख्स है नहीं, शख्स नहीं, अरबी में मां और मन शख्स के लिए आता है, जमीलो कुल के लिए, और मां चीज के लिए आता है। बच्चादानी में जब शख्स हो जाए, लड़का या लड़की, तो स्कैन कर लो कैमरा बचना देगा। लेकिन जिस वक्त नुतफा पहुंचा है बच्चादानी में, उस वक्त उसके अहवाल कोई नहीं जानता। तो हदीस में आयत करीब भाई आलम हो, मां फिल आराम है, मन फिल आराम नहीं। वह मा तदरी नफ्स मादा तक सिब हो गया, कोई नफ्स शख्स नहीं जानता का आइंदा कल क्या काम करे। वह मा तदरी नफ्स भी आई और दिन तमूद, कोई नहीं जानता कि कहां मरेगा। देखो पहला जो टुकड़ा है कयामत के इल्म का, उसमें तो हसर वाले अल्फाज हैं और बाकी चार में हसर वाले अल्फाज नहीं। और हदीस शरीफ में सराहत है, फी खम्सिन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, कयामत का इल्म उन पांच बातों में से एक है, जिन पांचों बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो कले में हसर नहीं है, और हुजूर फरमाते हैं हसर है। इसी तरीके पर मसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कले में हसर नहीं है मगर हसर है। वो हसर यहां क्या है, पहला अंजन है, पहला जुमला इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, उस अंजन के साथ चार डिब्बे लगा दिए, अंजन जहां जाएगा वहीं चारों डिब्बे जाएंगे। लिहाजा जो पहले जुमले में जो हसर है ये मुंजर हो जाएगा चारों जुमलों तक। और ये मजमून कोई आलिम के बस का नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के बस का है। अल्लाह के रसूल ने बतलाया कि ये पांचों बातें गैब की चाबियां, इन पांचों बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हालांकि आयतों में हसर का कलेमा नहीं, फिर हसर कैसे पैदा हो। पहले अंजन जो है उसमें हसर के कलेमा कूट कूट के भर दिए गए, और फिर ये चार डिब्बे उसके साथ जोड़ दिए। तो जहां पहला जुमला जाएगा अंजन जाएगा, वहीं चारों डिब्बे भी जाएंगे, लिहाजा सब में हसर आ गया। इसी तरह से मसना व सुलासा व रुबा वाली जो आयत है उसमें हसर का कलेमा तो नहीं है मगर हसर की फ्लेवर है, उसमें हसर का फ्लेवर है। ड्रिंक होती है उसमें मैंगो और ऑरेंज का फ्लेवर होता है वहां, कोई जूस कुछ नहीं होता है। और लिखते हैं सब वहां जूस कुछ नहीं होता है, वो सब फ्लेवर होता है। तो पहली आयत में हसर का कलेमा नहीं मगर हसर का फ्लेवर है। वो फ्लेवर क्या है कि एक अल्लाह पाक अहकाम बयान कर रहे हैं, बयान करते करते स्टॉप हो गए, इसका मतलब खत्म, आगे नहीं, आगे गुंजाइश नहीं। ये फ्लेवर आया हसर। किताबों में यह कायदा है कि मारज़े बयान में सुकून मुस्तकिल एक दलील है, रिजा की आदम है, रिजा की दलील बनता है। तो अल्लाह ये मजमून बयान कर रहे थे कि अगर यतीम लड़कियों के बारे में तुम इंसाफ नहीं कर सकते हो तो यतीम लड़कियों मत करो निकाह। दुनिया में औरतों की कुछ कमी है, फन के वो माता बाला कुम मिनसा, करो निकाह जो तुम्हें पसंद हो औरतें उनसे करो, दो एक छोड़ दो करो, दो छोड़ तीन करो, दो तीन छोड़ चार करो, बस अल्लाह स्टाफ चार छोड़ पांच नहीं फरमाया, यहां रुक जाना इसके मतने के और इसकी वजाहत हम नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल ने की। हदीसों में दो वाकई आए, एक शख्स मुसलमान हुए, उनके निकाह में 10 बीवियां थी और मुसलमान हुए, तो मुसलमान होने के बाद में हजरत गैला हुजूर ने कहा कि इन 10 में से चार जौन सी तुम पसंद हो वो चार रखो बाकी अलग करो, चुनाचे उन्होंने चार रखी बाकी अलग कर दी। एक दूसरा वाक्य वो दो बहनों का है, ये यही एक वाक्य हदीस में। अब अगर इस आयत करीमा में हसर नहीं है تو حضور نے ان صحابی کے نکاح میں جو حضرت مسلمان ہوئے ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں ان میں سے 6 کو کیوں الگ کروائے؟ یہ حضور نے اس آیت کریمہ کی شرح کی کہ اس آیت میں حسرت ہے اس لیے کہ معرض بیان میں سکوت یہ مستقل دلیل ہے. تو پتہ نہیں میں تو کہاں سے کہاں نکل گیا. میں اصل مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ ایسے باریک باریک چیز احکام ہوتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں آدھا مال طے کے ساتھ خاص ہے, ماں آتا کم رسول فخو, اور دوسرا آدھا ماں نہا کم وہ عام ہے. تو یہ عام ادھر آئے گا یہ خاص ادھر جائے. اور آیت کریمہ مال غنیمت کے ساتھ بھی رہے گی اور آیت عام ہے تو عام رہے گی. مال غنیم مال طے تقسیم کرتے ہوئے جس کو دیں وہ لے, حضور نہ دیں چپ چاپ بیٹھا رہا نانگے نہیں. اور دین کے جتنے احکام دیں حضور وہ سب حجت ہیں, اور جتنی چیزوں سے منع کریں وہ سب نواہی بھی حجت ہیں. اور پوری امت نے اس آیت کریمہ سے حجیت حدیث ثابت کی ہے آیت کے الفاظ کے عموم سے. اسی طریقے پر یہ جو آیت کریمہ ہے لا یمسو الا المطہرون, اس سے پوری امت نے یہ ثابت کیا ہے. اور یہ فقہا نے نہیں کیا, یہ کچھ لوگ ہیں کہ یہ مولویوں کے بڑے ہوئے مسئلے ہیں, یہ مجتہدوں نے بنائے ہیں. مجتہدوں نے نہیں, صحابہ کے زمانے سے عورتیں تک یہ مسئلہ جانتی تھی کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکل. مجھے اصل کہنا یہ ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی فسلو اہل ذکر, اس میں الذکر عام لفظ استعمال کیا گیا, تورات لفظ نہیں لیے, انجیل لفظ نہیں لیے, الذکر عام لفظ استعمال کیا ہے. اور یہی عام لفظ استعمال کیا ہے اس آیت کریمہ میں, انا نحن نزلنا الذکر, نزلنا القرآن نہیں استعمال کیا, انا نحن نزلنا الذکر. جیسے ذکر عام لفظ ہے قرآن پر بھی ہے, اس کا اطلاق ہے حدیثوں پر بھی آتا ہے. ذکر لفظ عام ہے قرآن پر جیسے اطلاق ہے تورات انجیل پر بھی اس کا اطلاق ہے, اور یہاں اطلاق کیا گیا. بس جب لفظ عام ہے تو حکم عام رہے گا. خاص حکم کیا ہے؟ مکہ والوں سے کہا کہ اگر اللہ کی یہ سنت تمہیں نہیں معلوم جاؤ پیپل اور بکس سے پوچھو. اور عام حکم کیا نکلے گا؟ عام حکم یہ نکلے گا کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات نہیں معلوم تو جو دین کا علم رکھتے ہیں, قرآن و حدیث کا جو علم رکھتے ہیں, زبور اور بینات کا جو علم رکھتے ہیں, علماء کرام جاؤ ان سے پوچھو اور پوچھ کر عمل کرو. یہ عام مسئلہ اسی آیت میں سے نکلتا ہے اور ساری امت نے نکالا. خاص مسئلہ تو وہ نکلے گا, مکہ والوں سے کہا کہ اللہ کی سنت تم نہیں جانتے تو جاؤ پیپل اور بکس سے پوچھو کہ ہمیشہ رسول کون آئے. یہ تو خاص مسئلہ نکلا جو سیاق و سباق میں ہے. اور عام مسئلہ کیا رکھا نکلا؟ لفظ عام اہل الذکر, جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے وہ بھی اہل الذکر ہیں, کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ پر قرآن کے لیے ذکر لفظ استعمال ہو رہا ہے. لہذا جب تورات اور انجیل والے اہل الذکر ہیں تو ان سے بدرجہ اولا قرآن و حدیث کے جاننے والے وہ بھی اہل الذکر ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے, آسمانی کتابوں کے اندر جو واضح دلائل ہیں ان سے تم واقف نہیں ہو تو تمہاری ذمہ داری جاؤ ان سے پوچھو, امر ہے بس الو بس پوچھو. لہذا یہاں سے یہ بات نکلی کہ جس کو بھی قرآن و حدیث اور احکام شرعیہ کا علم نہیں ہے اس کے ذمہ لازم اور فرض ہے کہ پوچھے, علماء سے پوچھے اور پوچھ کر عمل کرے. اسی کا نام تقلید. باقی مسئلہ کل. واخر دعوانا ان الحمد لله.